السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. ایام مباہلہ و ایام فتح دین و نصرت دین بر نصرانیت و اہل نجران و حقانیت و جلوہ اہل بیت اس روئے زمین پر و تمام اہل عالم کے بالمقابل آپ تمام حاضرین و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 60 میں اور اس سے قبل اور اس کے بعد کی آیات میں اس عظیم واقعہ و ماجرہ کی تفصیل ذکر فرمائی ہے، جو یوم مباہلہ کے نام سے حکومت الہی و نظام الہی و نظام امامت و رسول رسالت رسول اللہ کی قیادت و راہبری میں برپائی کے بعد ارد گرد جتنے آباد قبائل تھے اور ممالک تھے اور آبادیاں تھیں، ان سب کو خطوط لکھے، قاصد روانہ کیے اور انہیں حق کی اور اسلام کی دعوت دی. اس کا رد عمل مختلف ہوا. کچھ ایسے حکومتیں تھیں جو طاقتور تھیں اور جنہیں توقع اور گمان نہیں تھا کہ ہمیں صحرائے عرب سے، اہل عرب کی جانب سے ایسا خط موصول ہوگا جس میں ہمیں دعوت دی جائے گی اسلام کی طرف، دین کی طرف اور حق کی طرف. اور ان کا عکس العمل بھی توقع کے مطابق ہی تھا، چونکہ وہ مغرور حکومتیں تھیں، بادشاہت کا نظام تھا، ایسے حکمران جو خود خدا بنے ہوئے تھے، حکمرانی سے بالا تر، جیسے قیصر و کسرا، فرمان روایان ایران و روم اور فرمان روایان مصر و یمن، یہ وہ مضبوط و طاقتور حکومتیں تھیں زمانہ ظہور اسلام میں، جنہیں رسول اللہ نے حق کا پیغام دیا. بھائی کہ رسول اللہ کا نظام حکومت و نظام ولایت، اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہوا نظام، فقط مدینہ کے اندر تھا، ایک چھوٹی سی آبادی اور بستی کے اندر. وہی ملک بھی تھا اور وہی مملکت بھی تھی اور وہی دارالخلافہ بھی تھا، اور ارد گرد قبائل تھے بعض. لیکن جب مکہ حصہ بنا باقاعدہ طور پر حکومت اسلامی کا، اور فتح ہوا مکہ اور اہل مکہ تسلیم ہوئے رسول اللہ کے سامنے، حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی مقابل حکومتیں کتنی طاقتور ہیں اور ہماری حکومت کتنی چھوٹی اور ضعیف یا کمزور ہے. بلکہ فوراً اسی ابتدائی ایام کے اندر کہ ابھی حکومت مدینہ کے اندر زیادہ مضبوط و مستحکم نہیں ہوئی تھی، ابتدائی ایام تھے، حضور نے اس فرصت کو غنیمت جانا اور پیغام حق و پیغام توحید تمام دنیا کے اطراف و اکناف میں پہنچایا اور قاصد روانہ کیے. ہر بادشاہ نے اور حکومت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا الگ سے رد عمل دکھایا. حبشہ میں الگ رد عمل ہوا، ایران میں ایک الگ رد عمل ہوا، روم میں ایک منفرد عمل ہوا، مصر میں، مختلف ممالک، قبائل اور علاقوں میں یہ پیغام گیا. از جملہ یہ پیغام حضرت کا بعض علاقوں میں مکتوب صورت میں تھا اور بعض علاقوں میں فقط مبلغین کو سمجھایا گیا تھا، اور وہ شفاہن یہ پیغام حضور کا لے کر گئے اور انہیں پہنچایا. ایک علاقہ نجران کے نام سے یمن اور حجاز کی سرحد پر واقع ہے، آج بھی ہے اور جنگی علاقہ بن گیا ہے آج کل، اور یمنی فورس نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے گزشتہ ایک دو ہفتے پہلے. جنگی علاقہ ہے اس وقت، آل سعود اور یمن کے لوگوں کے درمیان جو نبرد ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور جس میں بہت تباہی ہوئی ہے، ہلاکت عورتیں اور بچوں کی، جس کو پوری دنیا کا میڈیا بالکل نظر انداز کیے ہوئے اس ظلم و ستم کو جو یمن میں ہو رہا ہے. باہر کے بھی نجران آج بھی خبروں کا موضوع ہے. آپ جغرافیے میں جا کر تلاش کر سکتے ہیں کہ نجران کہاں ہے. نجران میں حجاز کے سرحد پر، جہاں حجاز کا علاقہ ختم ہوتا ہے اور یمن شروع ہوتا ہے وہاں سے، اسی سرحد کے اوپر حجاز کے حصے میں، حجاز کے جز ہے نجران، یہاں مسیحی آباد تھے. حضرت عیسیٰ کے پیروکار، انجیل کو ماننے والے. باقی حجاز میں زیادہ اکثریت بت پرستوں کی تھی، اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. بت پرست لوگ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، اور ایک اقلیت ان سے کم تر لوگ یہود تھے، حضرت موسیٰ کے پیروکار اور تورات کو ماننے والے. ان سب کو حضور نے، بت پرستوں کو بھی، اہل تورات کو بھی اور اہل انجیل کو بھی، اسلام کا پیغام بھیجا. و از جملہ عیسائی آبادی، جو تنہا آبادی تھی پورے حجاز کے اندر، باقی علاقوں میں عیسائی نہیں تھے، یہود تھے اور بت پرست، نجران میں مسیحی آباد تھے. ان کے افراد وہاں، یہ بت پرست تھے پہلے تاریخی لحاظ سے، اہل نجران یہ عیسائی بت پرست تھے، لیکن کسی مبلغ کی وجہ سے، پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی اور عیسائیت قبول کر لی، چونکہ عیسائیت میں تبلیغ سب سے قوی عمل ہے. تبلیغ کا جتنا مضبوط سلسلہ اور مسلسل سلسلہ عیسائیت کے اندر ہے، آج بھی اتنا کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. تبلیغ کرتے ہیں مسلسل مختلف طریقوں سے اپنے مذہب کی، بائیں کہ سیکولرزم کے بعد عیسائیت کی کمر توڑ دی گئی ہے، لبرلزم نے روح نکال لی ہے عیسائیت سے اور اس کی جگہ پر بے دینی آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عیسائیت کا تبلیغی سلسلہ آج بھی برتر ہے باقی تمام مذاہب کے پیروکاروں کی نسبت. یہود سرے سے اپنے مذہب کی تبلیغ ہی نہیں کرتے، وہ نہیں پھیلاتے، پسند نہیں کرتے کہ پست لوگ یہودی ہو جائیں. وہ دوسروں کو کہتے ہیں یہود برتر قوم کا مذہب ہے، اعلیٰ نسل کا مذہب ہے، اور یہود کے علاوہ، بنی اسرائیل کے علاوہ باقی سب پا پست گھٹیا نسل کے لوگ ہیں، اس لیے یہودی ہونے کا ان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ یہود ہو جائیں، وہ تبلیغ بھی نہیں کرتے اپنے مذہب کی، عیسائی کرتے ہیں۔ لہذا آج عیسائیت دنیا کے آبادی کے تناسب کو بگاڑ رہی ہے، اور انہوں نے علاقے مختلف انتخاب کیے ہوئے ہیں جہاں جا کر انہوں نے این جی اوز کی مدد سے مبلغین بھیجتے ہیں، پہلے آٹا تقسیم کرتے ہیں، گندم تقسیم کرتے ہیں، چاول تقسیم کرتے ہیں، سلائی مشینیں تقسیم کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہی لوگ جو ان کے مبلغین ہوتے ہیں واردات اس طرح سے کرتے ہیں، پہلے راشن لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا اعتقاد بدل دیتے ہیں۔ ہندوستان میں بہت بڑی جمعیت مسیحیت کے معتقد ہیں اور باقی علاقوں میں جاری ہے ان کا سلسلہ۔ اب یہ نہیں وضاحت، یا کم از کم میرے مطالعہ میں نہیں آئی کہ نجران میں کون سا مبلغ عیسائیت کا گیا تھا، چونکہ عیسائی روم میں تھے، روم بالکل مخالف سمت میں ہے، موجودہ شام، لبنان، اردن، فلسطین، اور یہ علاقہ یہ روم تھا کہلاتا تھا، یہ سب روم کا حصہ تھا۔ مسلمانوں نے روم کو شکست دے کے یہ علاقہ مملکت اسلامی کا حصہ بنایا، یہ عراق کا کچھ حصہ، یہ روم کا حصہ تھا، یہاں عیسائیت تھی، اور یمن بالکل اس کے مقابل سمت میں ہے نجران، لیکن تجارت، کوئی تاجر یا کوئی مبلغ مذہبی مسیحی نجران گیا اور اس نے ان لوگوں کو تبلیغ کی، بت پرستی چھوڑ کر عیسائی بن گئے، وہ حضرت مسیح کے پیروکار بن گئے۔ مسیحیت کے اعتقادات میں یہ عقیدہ بنیادی ہے، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تثلیث در توحید و توحید در تثلیث، یعنی ایک تین ہیں اور تین ایک ہیں، یہ معنی بنتا ہے، تثلیث تین کو کہتے ہیں اور توحید ایک کو کہتے ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک ہوتے ہوئے تین ہیں، نعوذ باللہ، اور تین ہیں خدا اور تین ہوتے ہوئے یہ ایک ہیں، اس طرح کی ایک بات کرتے ہیں جس میں خود پھنس جاتے ہیں، پھر اس کو وضاحت کرتے ہوئے کہ تین ایک کیسے ہو گئے اور ایک تین کیسے ہو گئے، باہر کے لوگوں کو بہلانے کے لیے، لبھانے کے لیے اس قسم کی باتیں بہت لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، جو نہ سمجھ میں آئے اسی کو صحیح بات لوگ سمجھتے ہیں، اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جس طرح بعض مبلغین ہیں، جو مبلغین تو نہیں، ایسے پیشاور جو اس قسم کے جملے نقل کریں گے، میں تو ہے، تو میں ہے، میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، وہ نیچے سے نعرے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ کسی کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ بات ہو گئی ہے۔ ابھی بھی کوئی آ کے گول مول باتیں شروع کر دے، بڑی داد لے گا وہ لوگوں سے۔ عیسائیت کے اندر یہ اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہوتے ہوئے نعوذ باللہ تین ہیں، اور تین خدا ہیں، یہ تین خدا تین ہوتے ہوئے ایک ہیں۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ بالے، یہ ان کا اعتقاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، توحید در تثلیث و تثلیث در توحید، کہ خدا واحد، وہ اللہ ذات خدا، وہ بھی خدا ہے، مریم مقدس، وہ بھی خدا ہیں، الوہیت کا درجہ ان کو حاصل ہے، اور مسیح مقدس کو بھی الوہیت کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، خوب یہ نقل کفر و نقل شرک، شرک نہ باشد، یہ ان کا اعتقاد ہے، ابھی بھی یہی اعتقاد ہے ان کا۔ اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ کا کوئی والد نہیں ہے بندوں میں سے، انسانوں میں سے، لیکن والد ہے، انسانوں میں سے کوئی والد نہیں ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور انسانوں میں سے کوئی بھی اس کا باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو لا محالہ اللہ اس کا والد ہے، نعوذ باللہ خدا اس کا والد ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں ابن اللہ، اللہ کا فرزند، اللہ کا بیٹا، یہ ایک اعتقاد ہے ان کا، ابن اللہ ہی کہہ سکتے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ ہی، مسیح ابن اللہ ہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور ادھر سے یہ بھی اعتقاد ہے کہ نعوذ باللہ اللہ حلول کیے ہوئے ہے ماریا کے اندر، مریم کے اندر، وجود مریم میں خدا حلول کیے ہوئے ہے، اور خدا جب مریم میں حلول کر گیا ہے تو خدا و مریم ایک ہو گئے ہیں دونوں، اور مریم کے بطن سے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، پس اللہ عیسیٰ کے اندر بھی حلول کیے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ اور خدا ایک ہو گئے دونوں، پس اس طرح تین بن جاتے ہیں، اللہ، مریم اور عیسیٰ، چونکہ اللہ نعوذ باللہ حلول کیے ہوئے ان دو کے اندر، بس یہ ایک ہیں، چونکہ خدا ان دونوں کے اندر ہے، اور تین بھی ہیں، یہ تین ہوتے ہوئے ایک ہیں اور ایک ہوتے ہوئے تین ہیں، یہ ان کا اعتقاد ہے۔ لہذا کبھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ خدا ہے، اور کبھی کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے، یہ ان کا مرکزی عقیدہ ہے۔ باقی ان کے اور آخرت کے بارے میں اعتقاد ہے، نبیوں کے بارے میں اعتقاد ہے، کتابوں کے بارے میں عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہے، مختلف اپنے طور کا عقیدہ ہے ان کا، اپنی کتاب کے مطابق اور اپنی تعلیمات کے مطابق، اور اس عقیدے کا منبع انجیل ہے، انجیل تحریف شدہ، اصل انجیل اللہ کی کتاب ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسیح پر نازل کی، لیکن حضرت مسیح کے بعد یہ انجیل شاگردان حضرت مسیح نے لکھی اپنی قلم سے، خود سے، اور وہ کچھ نہیں لکھا جو اللہ نے نازل کیا تھا، اس میں رد و بدل کر دیا، اپنی مرضی سے اس کے اندر تحریف کر دی، تبدیل کر دی تعلیمات انجیل، اور یہ کچھ انہوں نے یہود سے سیکھا تھا، چونکہ پہلے یہود نے تورات کا یہی حشر کیا، بعد میں عیسائی پادریوں نے اور علماء نے اپنی مرضی کی باتیں انجیل میں لکھ دیں، اور جو پسند نہیں تھیں وہ وہاں سے تبدیل کر دیں، تحریف شدہ انجیل، اور کئی لوگوں نے لکھی، تقریباً 7 نسخے اس وقت تھے، لیکن آج زیادہ ہو گئے ہیں، ہر بڑا اسقف یا عالم آیا پادری عیسائیت کا مجتہد، اور اس نے آ کر نئی انجیل تدوین کی۔ جانتے ہیں بعض انجیلوں کے نام، آپ جانتے ہیں الحمدللہ، اہل معرفت ہیں آپ، قرآن کا بھی علم ہے آپ کو، اور انجیل و تورات کا بھی علم ہے، ممبروں سے سنتے رہتے ہیں نا کہ یہ ماتم انجیل سے ثابت کرنا ہے، تورات سے ثابت کرنا ہے، تو ظاہر ہے علماء انجیل و تورات سے تو آپ کا پالا پڑتا رہتا ہے، اس لیے آپ آشنا ہونے چاہیے قاعدے کے مطابق۔ تحریف شدہ انجیل ان کا منبع ہے، تعلیمات ان کے مذہب اس کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ نے جب تمام باقی خطوں کے اندر مجوسیوں کو پیغام اسلام بھیجا، عیسائیوں کو روم میں پیغام اسلام بھیجا، دعوت بھیجی، اور اسی طرح بت پرستوں کو بھیجی، یا اور کسی مسلک و مذہب کے تابع لوگ تھے ان سب کو دعوت بھیجی، از جملہ ان اہل نجران کو، عیسائیوں کو بھی، اس قبیلے کو دعوت بھیجی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں، خط لکھا جو موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں، روایات کے اندر، مختصر سا چند جملوں کا خط ہے کہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ دین حق و دین الہی کے تابع ہو جائیں اور اقرار کریں توحید کا اور رسالت رسول اللہ پر ایمان لے آئیں۔ جب یہ خط انہیں ملا اور فتح مکہ کے بعد ان کو ملا، اس خط سے وہ بہت پریشان ہوئے، گھبرائے، چونکہ مسلمان مکہ پر جب غلبہ پایا تو پورے حجاز کے اندر اب پہلے پرواہ نہیں کرتے تھے، سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد سارے طبقات نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے تھے مسلمانوں کی بات کو، چونکہ پہلے طاقت نہیں تھی، نظریہ تھا لیکن حکومت نہیں تھی، حکومت مضبوط نہیں تھی، حکومت میں مکہ بھی شامل نہیں ہوا تھا، قریش کا محاذ، مشرکین کا مکی محاذ رسول اللہ کے سامنے تھا، اور اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مشرکین آخر کار کامیاب ہو جائیں گے، اور مدینہ میں جو نئی حکومت قائم ہو رہی ہے اسلام کے نام پر، یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گی، یہ امیدیں تھیں انہیں۔ لیکن مکہ کے گرنے کے بعد، سقوط کے بعد، وہ مکہ کے تسلیم ہونے کے بعد، ان قبائل نے اور ان لوگوں نے اسلام کے پیغام کو، رسول اللہ کے پیغام کو بہت جدی و سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے فوراً ایک وفد بنایا، بھاری بھرکم وفد اپنے مذہبی پیشواؤں کا اور اپنے سماجی سرکردہ افراد کا کہ 60 سے 70 افراد تک روایات میں ہے، مختلف تعداد 10 سے لے کر 70 تک 60 تک کے افراد کی تعداد لکھی گئی ہے۔ بعض روایات کے مطابق 60-70 افراد پر مشتمل وفد آیا اور مدینہ میں داخل ہوئے، آئے اور پہلے مدینہ سے باہر رک کر انہوں نے لباس بدلے اپنے، چونکہ صحرائی سفر تھا، اونٹوں گھوڑوں پر آئے تھے اور صحرائی سفر میں ان کے لباس کے اوپر گرد اور مٹی پڑی ہوئی تھی، یہ پہلے آئے، آ کر مدینہ سے باہر رکے، وہاں نہائے دھوئے اور انہوں نے لباس اپنے قیمتی لباس پہنے، زیورات پہنے، سونے کے ہار گلے میں ڈالے، تاج پہنے، انگوٹھیاں پہنی، خوشبوئیں لگائیں اور بہت ہی قیمتی چمکیلے لباس شاید تازہ بنوائے تھے اسی سفر کے لیے، یہ پہن کر مسجد النبی میں آئے اور اس وقت عصر کا وقت تھا، حضور عصر کی نماز سے فارغ ہوئے اور یہ داخل ہوئے، آتے ہی انہوں نے سلام کیا لیکن رسول اللہ نے ان کی پرواہ نہیں کی، اتنا نہیں کی، ملے بھی نہیں ان سے، یہ داخل ہوئے اور انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں بھی عبادت کا اجازت دیں کہ یہاں آپ کی مسجد میں نماز پڑھیں، مل گئی اجازت، انہوں نے اپنے ناقوس وہ بینڈ باجا بجایا جو ان کی عبادت کا حصہ ہے، بجا کے صحابہ کو بہت تیش آیا، کچھ نے جذبات میں آ کے ان کو بینڈ باجا توڑنے کی کوشش کی، حضور نے منع کیا کہ ان کو کرنے دو جو کرنا چاہتے ہیں، باہر کے حضور مسجد سے باہر تشریف لے گئے، انہیں بہت تعجب ہوا کہ ہمیں پوچھا ہی نہیں کون ہیں، کیوں آئے ہیں اور کس مقصود کے لیے آئے ہیں، اور باہر تشریف لے گئے اور انہیں احساس ہو گیا کہ گویا ناگوار گزرا ہے ہمارا آنا، انہوں نے 2 صحابیوں سے مسجد میں پوچھا جو اس وقت موجود تھے رسول اللہ کے ساتھی، ان سے پوچھا کہ بتائیے کیوں حضور ہم سے، آپ کے نبی ہم سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں، ہمیں ملے نہیں، استقبال نہیں کیا، او بھگت نہیں کہی اور ناراض ہو کر مسجد سے باہر چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی اگر سچ پوچھنا ہے تو اس شخص سے پوچھو، مسجد میں ایک اور شخصیت تشریف فرما تھے جن کے بارے میں خود رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ یہ میرے صحابی نہیں ہیں، اور وہ ہستی ہیں علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد علی محمد، کہ ایک موقع پر ایک شخص نیا شاید مسلمان ہوا تھا اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے صحابہ کے بارے میں پوچھا کہ صحابہ آپ کے فرمائیے کون کون ہیں، حضور نے ذکر فرمایا یہ سب میرے صحابہ ہیں، اس میں امیر المومنین کا نام نہیں لیا، تو اس نے پوچھا کہ کیا علی آپ کے صحابی نہیں ہیں، تو حضور نے پوچھا کہ آپ نے یہ تو نہیں پوچھا میرا نفس کون ہے، آپ نے پوچھا میرا صحابی کون ہے، یہ میرے اصحاب ہیں اور علی میرا نفس ہے، اس لیے میں نے اس فہرست میں یہ نام ذکر نہیں کیا، ان 2 صحابیوں نے، ان شخصیات نے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھئے آپ، یہ آپ کو بتائیں گے، چونکہ مزاج رسول اللہ سے یہ جتنے آشنا ہیں اتنا کوئی اور آشنا نہیں ہے کہ کیوں رسول اللہ کو ناگوار گزرا۔ ان کے 2 آدمی آئے امیر المومنین کے پاس مسجد میں کہ آپ بتائیے کہ ہم آئے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنا بھاری وفد آیا اور ہماری پرواہ ہی نہیں کی گئی، استقبال نہیں کیا گیا، ملے نہیں ہمیں، بلکہ ناراحتی کا اظہار کر کے مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جس حلیے میں آئے ہو، جو ٹھاٹھ بنا کے آئے ہو، جو کر و فر بنا کر آئے ہو، اس نے رسول اللہ کو اذیت کی ہے، آپ تو نہیں آئے ایک دینداروں کی طرح، دین کے پیروکاروں کی طرح، مسیح کے پیروکاروں کی طرح نہیں آئے، آپ تو آئے ہو شہانہ ٹھاٹھ باٹ بنا کر، مغرور ہو کر، تکبر لے کر، اور متکبرین سے ایسے ہی ملا جاتا ہے، آپ آئے تھے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، روایات کے اندر بھی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ تواضع، فروتنی، انکسار، عجز و انکساری سے ملو سوائے متکبرین کے، اگر کوئی مغرور آپ کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے اس کے سامنے تواضع نہ کرنا آپ، اگر کوئی متکبر آ گیا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، چونکہ متکبر اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا آپ جس انداز سے آئے ہو، جس حلیے میں آئے ہو، یہ حلیہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، امیر المومنین نے ان کی رہنمائی کی، جو واپس مسجد سے باہر وہی گرد آلود کپڑے جو سفر میں پہن کر آئے تھے اسی حلیے میں آؤ. اس حلیے میں جب آؤ گے تو پھر دیکھو رسول اللہ کیسے آپ کو استقبال کرتے ہیں. اور ایسا ہی کیا, انہوں نے دوبارہ نکلے, باہر لباس بدلا, سونا چاندی اتارا, تاج اور لاکٹ گلے سے اتارے, اتار کر اب اصلی مسافر جس لباس میں سفر کیا تھا اور گرد آلود سفر لباس تھا وہی پہن کر آئے. رسول اللہ نے انہیں سب کو باری باری گلے لگایا, او بھگت کی, بٹھایا مسجد میں اور پھر پوچھا کہ بتائیے کیوں آئے ہو, کہاں سے آئے ہو, تعارف کروایا انہوں نے کیا. حضور نے آشنا ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کا خط ملا اور اس خط کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. وہ خط آپ کا یہ نکالا کہ یہ خط ہے آپ کا اور آپ نے اس خط میں ہمیں اسلام کی اور مسلمان ہونے کی دعوت دی ہے, تو آپ وضاحت فرمائیے کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے. حضور نے مختصر وہی پیغام دہرایا ان کے سامنے کہ مقصود یہ ہے کہ آپ دین حق کی پیروی کریں, اللہ کی وحدانیت کو مانیں, مسلمان ہو جائیں, تسلیم ہو جائیں, اسلام لے آئیں. تو کہنے لگے کہ یہ جن باتوں کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں یہ تو ہم پہلے سے مانتے ہیں, آپ سے پہلے سے مانتے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, ہم ہر چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ آپ کا ایمان فاسد ہے, آپ کا ایمان غلط ہے, آپ کا ایمان درست نہیں ہے, شرک ہے اس کے اندر, مشرکانہ ہے. وہ کہنے لگے اس میں کیا کمی ہے. حضور نے فرمایا کہ آپ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو, آپ خنزیر کھاتے ہو اور آپ عیسیٰ کو الوہیت کے قائل ہو اس لیے, اور آپ صلیب کی پرستش کرتے ہو. صلیب بنائی ہوئی ہے آپ نے, سولی, وہ سولی جو مسیحیوں اور یہودیوں میں مشہور ہے کہ جس کے اوپر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو لٹکایا تھا, کہ وہ قرآن کے فرمان کے مطابق وہ مشتبہ امر تھا. ہم شکل عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا تھا, عیسیٰ کو نہیں لٹکایا, عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا اور ابھی زندہ و حی ہیں عند اللہ, اور وقت ظہور حضرت عصر عیسیٰ علیہ السلام بھی ظہور کریں گے. ایک ظہور کی علامات میں سے ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ زندہ ہیں, صحیح و سالم اور بارگاہ خدا میں ہیں. اور قرآن کی یہ آیت بہت سارے حقائق کو ثابت کرتی ہے. وہ لوگ جو امام عصر کی طولانی عمر اور غیبت کے اوپر معترض ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخصیت پیدا ہو اور اتنے عرصہ دراز تک سال ہا سال سادہ سال سے زندہ ہو. اس سے بڑی مثال حضرت عیسیٰ ہیں, حی ہیں عند اللہ, و ہزاروں سال سے زندہ ہیں, نہ سینکڑوں سال سے اور نہ جانے اور کب تک یہ عرصہ آگے بڑھے گا. یہ قرآن کی سری آیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق فرمانے کہ انی رافع کا, اے عیسیٰ انہوں نے سازش کی آپ کو قتل کرنے کی لیکن اللہ نے آپ کو اٹھا لیا ہے, ان کی دسترس سے بچا لیا ہے, اور ایک دشمنوں میں سے, سازشیوں میں سے ایک شخص کا حلیہ مسخ کر کے اس کو شبیہ عیسیٰ بنا کر پیش کیا گیا اور انہوں نے پکڑ کے اس کو سولی پہ لٹکا دیا. یہ سولی, یہ صلیب, کراس جو آج بہت سارے مومن بچوں کے گلے میں لٹکا ہوتا ہے اور ان کے لباس پہ بھی بنا ہوتا ہے اور ان کے جیکٹوں پہ بنا ہوتا ہے, یہ عیسائیت کا لوگو ہے, یہ علامت ہے ان کی, اس کی باقاعدہ پرستش کرتے ہیں. ہر چرچ کے اندر صلیب لٹکاتے ہیں اور اس صلیب کے سامنے جا کر سجدے کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے صلیب بناتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم یہ تین کام غلط کرتے ہو, عیسیٰ کو اللہ کا فرزند کہتے ہو, صلیب کی عبادت کرتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو تم. انہوں نے باقی دو باتوں میں کچھ بھی نہیں کہا اور دفاع کیا اپنے عقیدے کا, کہا کہ کیا آپ کے نزدیک عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہ, عیسیٰ عبداللہ ہے نہ ابن اللہ, اللہ کے بندے ہیں, خدا کی مخلوق ہیں, اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, نہ کہ اللہ کے فرزند ہیں. تو کہنے لگے پھر آپ بتائیے کہ عیسیٰ کا والد کون ہے انسانوں میں سے. حضور نے فرمایا کوئی بھی نہیں ہے. تو کہا یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا کوئی والد انسانوں میں سے نہیں ہے, لیکن والد تو ہے اب جب کہ انسانوں میں سے نہیں ہے, پس نعوذ باللہ نتیجہ لیا کہ اللہ والد ہے. یہ دلیل دی انہوں نے. حضور نے اس کے مقابلے میں ان کو دلیل دی, آیت اتری قرآن کی اور وحی اتری کہ اے نبی انہیں کہہ دیجئے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے, عیسیٰ آدم کی مانند ہے, آدم کے باپ بھی نہیں ہیں, آدم کی ماں بھی نہیں ہیں, والد اور والدہ دونوں نہیں ہیں, تو اب آپ بتاؤ کہ آدم بھی ابن اللہ ہے، آدم کو بھی اللہ کا بیٹا مانو گے تم؟ آدم کے تو دونوں نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں. اور یہ جو آپ نے نتیجہ گھڑا کہ انسانوں میں سے جس کا والد نہ ہو پس اللہ اس کا والد ہے، یہ غلط ہے. چونکہ اس سے پہلے آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ آدم ابن اللہ نہیں ہے. یہ دلیل انہوں نے سنی اور مبہوت ہوئے، منہ بند ہو گیا، اب کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس، دلیل یہی ختم ہو گئی، حجت ختم ہو گئی. تھوڑی دیر خاموش رہے، سکوت کے بعد کہنے لگے کہ ہم قانع نہیں ہوئے. جس طرح بعض لوگ قانع نہیں ہوتے اور کبھی بھی نہیں ہوتے قانع، خوب انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات سے قانع نہیں ہوئے. جب انہوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم آپ کی بات سے ہماری تسلی نہیں ہوئی، ہم قانع نہیں ہوئے، لا جواب ہو گئے، لیکن کہا کہ ہم اعتقاد اپنا نہیں بدلتے. اس وقت اللہ تعالی کی جانب سے وحی اتری اور حضور کو حکم ہوا کہ اب جب کہ علم آ گیا ہے، اب جب کہ دلیل آ گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ محاجہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر حق کا انکار کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ کٹ حجتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، تو پھر ان سے کہیے فقل ند او تعالو ند او ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم. بس پھر یوں کرتے ہیں، مباہلا کرتے ہیں، ثم نبتہل، نبتہل و نجعل، ہم مباہلا کرتے ہیں اور ایک جگہ پر آ کر خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا، کہا ٹھیک ہے یوں کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ سے لعنت اور عذاب کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں مہلت دیں، ہم آج نہیں ایک دن کے بعد کریں گے. بعض روایات میں ایک دن، بعض میں دو دن کے وقفے کے بعد طے پا گیا. آیت کا مضمون یہ ہے کہ اگر یہ ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں تو آپ ان کے سامنے مباہلا کی ان کو دعوت دیں، اور مباہلا کے لیے مباہلا کی ترکیب بھی ان کو بتا دیں، کس کے ذریعے مباہلا کرنا ہے، مباہلا نہیں ہے. بعض زیادہ ادیب بن جاتے ہیں اور اپنی طرف سے الفاظ کی تصحیح کرتے ہیں، مباہلا نہیں ہے بلکہ مباہلا ہے، پر زبر ہے، میم بے الف ہے دو آنکھوں والی لام اور گول تے، مباہلا، مفاعلا، مقاتلہ، مقاتلہ نہیں مقاتلہ، تلفظ درست کریں. مباہلا کو جشن مناتے ہو، پہلے مباہلا کا تلفظ تو ٹھیک ہونا چاہیے، جس کا جشن مناتے ہیں وہ ہے کیا ہے اصل معلوم ہونا چاہیے. جیسے یہ بعض لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ علی ولی اللہ پڑھو نماز کے اندر، کہاں پڑھیں؟ وہ بعض یہ کہتے ہیں تشدد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے، بہت حامی ہے سخت علی ولی اللہ پڑھنے کے نماز کے اندر، اور وہ بھی تشدد میں، تشہد کو تشدد کہتے ہیں. خوب حمایت سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہاں پڑھنا ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کتنی نماز کے عاشق ہیں اور نماز کو کامل کرنے کے لیے کتنی ان کے اندر شوق ہے اور حب ہے. وہ آپ بھی اس طرح کے حامی نہ مباہلا کے بنے کہ تلفظ بھی درست نہ ہو. مباہلا، مباہلا کرتے ہیں، مباہلا مقابلہ ہے، مبارزہ ہے، جس طرح مقاتلہ یعنی جنگ کرتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. جس طرح قرآن کا بھی حکم ہے کہ مشرکین کے خلاف، کفر کے خلاف، دشمنوں کے خلاف جب وہ آپ پر حملے کرتے ہیں تو آپ بھی جوابی کاروائی کریں، مقاتلہ کریں، قاتلوا ائمۃ الکفر، آپ قتال کریں ان کے ساتھ. یہ مقاتلہ ایک جنگ ہے، مجادلہ بھی ایک جنگ ہے، لیکن لفظی جنگ ہے، دلیلوں کی جنگ. مجادلہ، جدل، ایک آدمی بات کرتا ہے، دوسرا اس کی بات پہ بات کرتا ہے، یہ اس کی بات کو رد کرتا ہے، وہ اس کی بات کو جھٹلاتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، اسے کہتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ اس کی بات کے خلاف دلیل دیتا ہے، یہ اس کی بات کے خلاف دلیل دیتا ہے، اسے مجادلہ کہتے ہیں، جدل کہتے ہیں، لفظی جنگ، الفاظ اور دلائل کی جنگ. اسی طرح مقاتلہ تلوار کی جنگ ہے، اور مباہلہ یقین کی جنگ، ایمان کی جنگ کا نام ہے. یہ بھی ایک مبارزہ ہے، مقابلہ ہے، حق و باطل کے درمیان مقابلہ، مختلف اس کے درجات ہیں. شروع میں آپ دعوت دیں، تبلیغ کریں، پیغام بھیجیں اور دعوت دیں انہیں. اگر دعوت و پیغام سمجھ میں آ جائے، جو سربازوں کو آ جاتا ہے جب انہیں حق کی دعوت دی جاتی ہے، تو پہلے مرحلے میں ہی حق کو تشخیص دے لیتے ہیں، بصیرت ہے ان کے اندر، عقل ہے ان کے اندر. یہ سب سے اعلیٰ درجے کے سابقین انہی کو کہا جاتا ہے کہ حق کو دیکھ کر ہی تشخیص دے لیتے ہیں اپنی بصیرت کے ذریعے سے، الجھتے نہیں ہیں، نہ مجادلہ کرتے ہیں، نہ مقاتلہ کرتے ہیں، نہ حیل و حجت، حتیٰ معجزہ نہیں مانگتے، کرامت نہیں مانگتے. یہ نہیں کہتے کہ پہلے کوئی انوکھا کام کر کے دکھائیں پھر ہم مانیں گے. جو مومنین و مسلمین اول مسلم ہیں، جو مومنین و مسلمات اول درجے کے مومن و مسلمان ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، بلکہ پیغام کو تشخیص دیا. یہ بات درست ہے، خود بات درست ہے، عقل پسند بات ہے، عقل کو لگتی ہے، حق کے مطابق ہے، معیاروں کے مطابق ہے، بس ہم اسے مانتے ہیں. یہ ابھی نہیں تشخیص دیا کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا معجزہ کیا ہے، اس کی گواہی کیا ہے. یہی کہ بات درست ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا، کہ پیغام کو مان لیں آپ، دعوت کو مان لیں آپ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر نہیں مانتا کوئی، تو آپ معجزہ دکھائیں اس کو. ممکن ہے بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن معجزہ دیکھ کے یقین آ جاتا ہے کہ بات تو نہیں پتا چلی، لیکن کہنے والا چونکہ صاحب معجزہ ہے، بس اس وجہ سے جو کہہ رہا ہے درست ہے، ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں. تیسرا طریقہ ہے مجادلہ کا، کہ ایک فریق کو آپ نے دعوت دی، وہ آپ سے دلیل مانگتا ہے، آپ اس کو دلیل پیش کرتے ہیں، وہ آپ کی دلیل کو ٹھکرا دیتا ہے، آپ کی دلیل کو رد کر دیتا ہے، ابطال کر دیتا ہے. آپ دوبارہ اس کو دلیل دیتے ہیں، وہ پھر اپنے موقف کے اوپر دلیل دیتا ہے. اس کو مجادلہ کہتے ہیں. مناظرہ، جو اس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں، وہ جنگ کا نام نہیں ہے. مناظرہ کا مطلب ہوتا ہے نظریاتی تبادلہ نظریات. مناظرہ ایک الگ چیز ہے جو ہمارے ہاں آ کر مجادلہ کے معنی میں پاکستان میں استعمال ہوتا ہے. مناظرہ نظریے کے تبادلے کو کہتے ہیں، نظر کے تبادلہ کو مناظرہ کہتے ہیں. بے شک دو متفق آدمی ہوں، اگر آپس میں دو متفق آدمی ہیں لیکن کر رہے ہیں آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں، نظریے کا تبادلہ کر رہے ہیں، اور دونوں ایک رائے پر متفق ہیں، یہ مناظرہ ہے. یہ اس کو بھی مناظرہ ہی کہیں گے. مناظرہ میں اختلاف ہونا ضروری نہیں ہے، مجادلہ میں اختلاف ہونا ضروری ہے، مقاتلہ میں اختلاف ہونا ضروری ہے. مجادلہ یہ دلیل کے ذریعے کسی کے ساتھ بات کرنا، اور وہ اپنی دلیل دے، آپ اپنی دلیل دیں. اس کے بعد ہے مقاتلہ. اگر یہ نہیں مانتا، جدال بھی نہیں مانتا، دلیل بھی نہیں مانتا، پھر آخر میں ہٹ درمی ہے، جنگ، مقاتلہ، تلوار کے ساتھ، شمشیر کے ساتھ جنگ. لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر مقاتلہ بھی نہیں ہے، جیسے نجران کے ساتھ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تلوار سے فیصلہ کرتے ہیں، فرمایا مباہلہ نہ مقاتلہ. جنگ تلوار کی، نیزے کی، شمشیر و خنجر نہیں اٹھاتے، نہ آپ اٹھاؤ نہ ہم اٹھاتے ہیں، بلکہ مباہلہ کرتے ہیں. مقاتلہ کا اپنا موضوع ہے، اپنا میدان ہے. مقاتلہ کے وقت مقاتلہ ہی کرنا ہے، تلوار کے وقت تلوار ہی اٹھانی ہے، وہاں مجادلہ نہیں کرنا جہاں تلوار اٹھانی ہے. جب حکم آگے قاتلو، آپ قتال کرو، وہاں قتال ہی کرنا ہے، جنگ ہی کرنی ہے. وہاں مذاکرات نہیں کرنے، وہاں مجادلات نہیں کرنے، وہاں مناظرات نہیں کرنے. جہاں جنگ کا حکم ہے، وہاں جنگ کا حکم آیا ہے. جیسے جنگ بدر میں ہے، جنگ کرنی ہے، یہاں مناظرہ نہیں کرنا، یہاں مجادلہ نہیں کرنا، یہاں پر مباہلہ مشرکین کے ساتھ نہیں کرنا، یہاں جنگ کرنی ہے، اور جنگ ہوئی. جنگ احد میں جنگ کرنی ہے، جنگ بدر میں جنگ کرنی ہے، جنگ خندق میں جنگ کرنی ہے، جنگ خیبر میں جنگ کرنی ہے. لیکن جب اس قسم کی صورتحال ہو کہ آپ کے سامنے ایک گروہ ہو منحرف، بد عقیدہ، اور اپنے عقیدے پر ڈٹا ہوا، اور دلیل بھی نہیں سنتا، دلیل بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی، مانتا نہیں، ہٹ درمی، علم کے بعد بھی ڈٹا ہوا ہے اور گمراہی بھی پھیلا رہا ہے، اس موقع پر مباہلہ کی جنگ کرنی ہے. مباہلہ میں پہلے ایک مجلس میں عرض کر آیا ہوں، وہاں طالب علمانہ پہلو جو اس بحث کا تھا وہاں عرض کیا ہے اور وعدہ دیا تھا کہ اسے نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے، چونکہ طالب علمی بحث الگ انداز کی ہوتی ہے. مباہلہ کا مطلب ہوتا، مباہلہ عموماً تفسیروں میں، کتابوں میں، تقریروں میں اور تقلیدوں میں ملاعنہ کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر لعن کرنا. یہ نہیں ہے، غلط معنی ہے، مباہلہ کا یہ معنی نہیں ہے. مباہلہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا. فریقین کے درمیان جھگڑا ہے، نزاع ہے، دونوں اس موضوع کو چھوڑ دیں، اے آپ چھوڑ دو، دونوں دستبردار ہو جاؤ. باہلا چھوڑ دینا، اپنے حال پر چھوڑ دینا اس شے کو. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس موضوع پہ جھگڑا ہے آپ فیصلے تک نہیں پہنچ پاتے دونوں فریق، چونکہ ایک دوسرے کی مان نہیں رہے ہو. جیسا اس ماجرا میں، نجران کے ماجرا میں، رسول اللہ انہیں دعوت دے رہے ہیں، دلیل بھی دے رہے ہیں کہ عیسیٰ کی ولادت کی مثال آدم کی طرح ہے، لیکن وہ مبہوت ہیں، لاجواب ہیں، مان بھی نہیں رہے، تسلیم بھی نہیں ہو رہے. ایسے میں مباہلہ ہے. مباہلہ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ اے رسول آپ کہیں چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نبتہل، ہم اس موضوع کو دلیل دینا چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ دلیل آپ مان نہیں رہے ہو. خوب چھوڑ کے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کے اس موضوع کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور خدا سے چاہتے ہیں کہ اس موضوع میں فریقین کے درمیان اللہ فیصلہ کرے، لیکن نہ بصورت حکم، یعنی خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان ہو جائے کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون ہے، کون درست کہہ رہا ہے، بلکہ یہ فیصلہ عذاب کی صورت میں ہو کہ جو جھوٹا ہے، جو غلط ہے، جو ہٹ دھرم ہے، جو علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتا، کہ سب سے بری صفت انسان کے اندر یہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد، بات ثابت ہو جانے کے بعد بھی نہیں مانتے بعض لوگ، ہٹ دھرمی مزاج ہے، بنی اسرائیلی مزاج ہے. بنی اسرائیل نہیں مانتے تھے، حق آ جاتا تھا پھر بھی نہیں مانتے، تسلیم نہیں ہوتے تھے. قرآن نے انہیں کہا ہے کہ یہ الگ ہیں، لدود، بہت ہی بدتر دشمن، ڈھیٹ دشمن اور ہٹ دھرم دشمن ہیں، یہ خصم ہیں، خصام، اور وہ بھی الگ لدود نوعیت کے دشمن ہیں، نہ ماننے والے، ہٹ دھرمی دکھانے والے. جب اس طرح کا سامنے لدود، ہٹ دھرم، نہ ماننے والا، علم آ جانے کے بعد بھی تسلیم نہ ہونے والا شخص آ جائے، تو یہاں پر یہ فیصلہ نہیں کروانا اللہ سے کہ آپ بتائیے کہ ان میں حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، اور پھر اس کے بعد اہل حق اپنے گھر چلے جائیں، اہل باطل اپنے گھر چلے جائیں، نہ. مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بس، ہم جدل، محاجہ سب ترک کر دیتے ہیں، اور اللہ سے چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا سے التماس و التجا کرتے ہیں کہ اللہ عذاب نازل کرے، لعنت کرے جھوٹے کے اوپر، اس ماجرا میں، اس دعویٰ میں جو بھی جھوٹا ہے، خدا اس کو نابود کر دے، ہلاک کر دے. یہ مباہلہ ہے، مباہلہ کا صحیح معنی ہے. موضوع کو فریقین کا چھوڑ دینا اور خدا کے حوالے کر دینا، اور اللہ سے یہ چاہنا، اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ جھوٹے پہ عذاب نازل کرے، لعنت کرے. مباہلہ کی ایک تاریخ بھی ہے، تاریخ کے اندر چونکہ جب رسول اللہ نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، نہیں مانی، مباہلہ کی دعوت دی، مان لی، کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، انہوں نے تشریح نہیں مانگی کہ یہ مباہلہ ہوتا کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جانتے تھے وہ بھی، مباہلہ پہلے سے رائج چیز تھی تاریخ کے اندر، دیگر اقوام اور ادیان کے اندر مباہلہ ہوتا رہا ہے، اور مباہلہ مخصوص بھی نہیں، جس طرح علماء فقہا نے بیان کیا، فریقین نے، شیعہ سنی دونوں علماء اس بات پہ متفق ہیں، مفسرین، کہ مباہلہ کے لیے شرط نہیں ہے نبی ہونے کی یا رسول ہونے کی، جو بھی حق پر ہے اور یقین پر اور ایمان پر، وہ اپنے حق کے دفاع کے لیے مباہلہ کر سکتا ہے جب وقت مباہلہ آ جائے. خب اس موضوع میں آپ توجہ فرمائیں کہ حضور نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، مباہلہ کرتے ہیں، انہوں نے مان لی. اب فریق کون ہیں ایک طرف، اور جھگڑا کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے، متن و روح ہے مباہلہ، یہ ہے کہ موضوع نزاع توحید ہے، رسول اللہ ان کو دعوت دے رہے ہیں وحدانیت خداوند تبارک و تعالیٰ کی، کہ اللہ وحدہ لا شریک معبود ہے، خالق ہے، رب ہے، رازق ہے، اور لم یلد ولم یولد ہے، نہ خدا کا کوئی فرزند ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ والد ہے نہ ولد ہے. یہ دعوت، یہ توحید خالص ہے. توحید خالص دعوت و دعوی رسول اللہ ہے، اور ان کے مقابلے میں شرک ہے کہ عیسیٰ بھی اللہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے. بس اصل نزاع رسول اللہ کی مسیح اللہیوں کے ساتھ تھی، علی مسیح اللہی یا مسیح ابن اللہی. مسیح اللہی جیسے آج کل آپ ایک ٹرم سنتے ہیں، لفظ سنتے ہیں، علی اللہی، نعوذ باللہ، علی علیہ السلام کو جو اللہ مانتے ہیں کہ علی رب ہے، علی خدا ہے. ہے یہ گمراہی کثرت سے پھیلائی جا رہی ہے. رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ سی آئی اے اور ایم آئی سکس، سی آئی اے امریکی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور ایم آئی سکس برطانوی، ان دونوں نے مسلمانوں کے اوپر کام شروع کیا ہے. سی آئی اے نے سنی سیکٹر سنبھالا ہے اور ایم آئی سکس نے شیعہ. سی آئی اے نے ایک مذہب بنایا ہے سنیوں کے اندر داعش کے نام سے، تکفیری، آدم خار و آدم کش، یہ سی آئی اے کا بنا ہوا ورژن ہے، مذہب باقاعدہ سلسلہ. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت مغربی ممالک سے یہ لشکر پورا زیادہ تر مغربی ممالک سے لا رہے ہیں، چونکہ وہاں ان کی تربیت ہوتی ہے. سی آئی اے کے ٹریننگ سینٹر میں مغربی ممالک میں 90 ممالک میں داعش کے لیے سپاہی تیار ہو رہے ہیں، اور یہ سب وہاں سے، مثلا یہاں سے انہیں منتقل کرتے ہیں، سوریا سے منتقل کرتے ہیں جرمنی، جرمنی میں ان کو ٹریننگ دے کے دوبارہ ان کو ترکی اور ترکی کے راستے پھر دوبارہ سوریا میں یہ لشکر بنا کر واپس ٹریننگ دے کر ان کو بھیجیں گے. یہ جو ابھی پناہ گزینوں کا چکر ہے، اتنے پناہ گزین، اتنے ڈوب گئے، اتنے مر گئے، اتنے فلاں جگہ، یہ سب انہی ممالک، عرب ممالک سے لوگوں کو بلا کر ٹریننگ دے کر پھر دوبارہ انہی لشکروں کے اندر ان کو واپس بھیجنا ہے. ایم آئی سکس نے تشیعوں کے اوپر محنت شروع کی ہے، تشیعوں کے اوپر محنت شروع کی ہے کہ ایسے افراد پالیں کہ آپ بھی تشیعوں کے اندر اسی طرح کا ایک شدت پسند، انتہا پسند طبقہ بناؤ، جس کا کام دوسرے مسلمانوں کے مقدسات پر بھی حملے کرنا. اور تمام شیعہ علماء، فقہا و رہبران شیعہ کو ناروا باتیں کرنا، فوش دینا، ان کو اسلام سے ہی خارج قرار دینا. ادھر ایک ورژن بنا، ادھر ایک ورژن بنا ہے، اور اس کی کاروائیاں پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، جاری ہیں، سن بھی رہے ہیں آپ. رہبر معظم کا فرمانا ہے کہ یہ جس ملک میں یہ کام ہو رہا ہے وہیں پر نہیں ہوا یہ بنا، یہ سلسلہ یہ پیچھے بنا، اور انہوں نے بنا کر انہیں باقاعدہ تیار کر کے مواد دے کے بھیجا ہے انہوں نے، کہ باقاعدہ سلیبس ہے اس کا. آپ توجہ کریں کہ مختلف جگہوں پر، مثلا جو ہی آتا ایک شخص آ کر ممبر آزاداری پہ، ممبر رسول اللہ پہ، ممبر مجلس پہ، ممبر اسلام پہ بیٹھتا ہے، تفرقے کی بات کرتا ہے، فتنے کی بات کرتا ہے، یا شیعہ سنی فتنے کی بات کرے گا، یا شیعہ کے اندر فتنے کی بات کرے گا، شیعہ کے اندر موالی اور مقصر کی بات کرے گا، فلاں کی بات کرے گا، کسی کو کہے گا یہ نعوذ باللہ حلالی نہیں ہے، کسی کو کہے گا یہ فلاں، اور شروع کرتے ہیں علماء اور فقہ اور مراجع کرام سے. یہ ایم آئی سکس کا ورژن ہے جو انہوں نے بنایا ہے. ایک چیز جس کا وہ پرچار کرتے ہیں وہ یہ شرک، غلو، مباہلا کا اصل موضوع توحید ہے. اصل مباہلا توحید پہ ہوا ہے کہ ایک طرف مسیح اللہ ہی ہیں اور ایک طرف رسول اللہ، جو خالص ناب حقیقی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور عیسائیوں کے سامنے. انہوں نے یہ قبول نہیں کی، یہ توحید مسیح اللہیوں نے قبول نہیں کی. کہا نہیں، مسیح بھی اللہ ہے، مسیح بھی رب ہے، مسیح کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے ہیں. یہ اصل موضوع تھا. ترکیب مباہلا کی یہ ہے، کیونکہ مباہلا میں جنگ نہیں کرنی، تلوار نہیں چلانی، مباہلا میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر موضوع اللہ کے سپرد کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے. ہتھیار جنگ دعا کی جنگ ہے، اور سچائی کی صداقت کی جنگ ہے، ایمان و یقین کی جنگ ہے. اس لیے حضور نے انہیں فرمایا کہ اس جنگ کے لیے ہم نے لشکر اپنا نہیں لانا، جن سے جنگ بدر لڑی، جن سے جنگ احد و خندق لڑی، جن سے رسول اللہ نے دیگر جنگیں لڑی، وہ لشکر نہیں بلایا رسول اللہ نے، مباہلہ کے لیے، مقاتلہ کے لیے ان سب کو بلاتے ہیں۔ حتیٰ منافقین کو بھی دعوت تھی کہ آپ بھی ہو جنگ میں حصہ لو، لیکن وہ بھاگ جاتے تھے عموماً، این جنگ کے وقت بیمار پڑ جاتے تھے، میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آتے تھے، چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے، انہیں لازمی کال آ جاتی تھی، بیرونی دورے پہ چلے جاتے تھے، یہ منافقین کا طریقہ کار تھا۔ وہ جنگ کے وقت، جنگ عمومی ہے، اس میں سب نے آنا ہے، لیکن مباہلہ میں سب نے نہیں آنا، ہر جنگجو مباہلہ میں نہیں آئے گا۔ مباہلہ کی ترکیب خاص ترکیب ہے، کون آئیں؟ وہی آئیں جو ایک اسلام کا یا اس فریق کا اصلی سرمایہ ہیں، اصلی سرمایہ اپنا لے کر آئے، اثاثہ اپنا پورا لے کر آئے، اس طرح کا اثاثہ کہ اس سرمایہ کے ختم ہو جانے کے بعد، اس اثاثے کے ختم ہو جانے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے، صفر ہو جائے، نیست ہو جائے، ایسا اثاثہ لے کر آؤ۔ لہذا حضور نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ تعالو، پہلے انہیں کہیں کہ خوب آؤ، تعالو آپ بھی آؤ، ند او ابنا انا، ہم بچے اپنے لاتے ہیں، و ابنا اکم اور تمہارے بچے، نسا انا و نسا اکم، ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، اب اپنی خواتین لے کر آؤ، و انفسنا و انفسکم، ہم اپنی نفوس کو، نفسوں کو لاتے ہیں، اب اپنی نفسوں کو لاؤ۔ پھر اس کے بعد نبتہل، مباہلہ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اللہ سے، خدا کے معاملہ سپرد کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خدا سے چاہتے ہیں کہ خدا جھوٹوں پر لعنت کرے، عذاب کرے۔ ترکیب مباہلہ کی ابنا، نساء اور انفس ہیں۔ ابنا کیوں؟ ابنا جوان نہیں ہیں، ساتھی نہیں ہیں، ہیں سب کچھ ہیں رسول اللہ کے پاس۔ اس وقت جس وقت مباہلہ ہوا، الحمدللہ ایک عظیم لشکر تھا، صحابہ، اور وہ صحابہ بھی جو پہلے جنگوں میں اپنی بہادری دلیری کا ثبوت دے چکے تھے، لڑ چکے تھے، انہوں نے بہت ساری جنگوں کے اندر رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، بعض شہید ہوئے، بعض ان میں سے موجود تھے، اور ابھی تک رسول اللہ کے ساتھ اپنے عہد پر باقی تھے، نہ کہ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس وقت یہ صحابہ رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے جنگ بدر لڑی، جنہوں نے جنگ خندق لڑی، رسول اللہ کے ہمراہ تھے۔ اب ان میں فرق ضرور تھا، ہر ایک کا مقام درجہ ایک جیسا نہیں تھا، جنگوں میں بھی کردار یکساں نہیں تھا، مختلف تھا، لیکن بہر کیف حضور کے ساتھ تھے یہ۔ قرآن نے بھی ان کی مد میں، ان کی تعریف میں، جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ بدر اور ان جنگوں کے اندر شریک تھے، قرآن کریم نے بھی ان کے فضائل ذکر کیے ہیں، یہ سب موجود تھے مباہلہ کے وقت، لیکن حضور نے انہیں شامل نہیں کیا، چونکہ یہ نہیں ہے ترکیب مباہلہ۔ مباہلہ کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے، وہی جائے جس کا اللہ سے قرب بہت زیادہ ہے، جس کا اللہ پہ ایمان دوسروں سے بڑھتا رہے، جس کا یقین پختہ تر ہے، اور جو نبی کا سرمایہ شمار ہوتے ہوں، کہ اگر یہ نبی کے ہاتھ سے نکل گیا کچھ بھی نہیں بچے گا، ان کے لیے اپنا، نساء اور انفس۔ یہ آیا توحید کے اوپر نزاع کی آیت ہے، مباہلہ مارکا ہے، مبارزہ ہے توحید کے موضوع پر، لیکن ساتھ ہی اس آیت کے اندر خداوند تبارک و تعالی کی ان نشانیوں کا جلوہ بھی ہے جو سراپا توحید کی گواہی ہیں، جو نشانی توحید ہیں، ان کا آ جانا گواہی ہے، شہادت توحید ہے۔ رسول اللہ نے دوسرے دن طے پایا، اسی طے شدہ مقام کے اندر حاضر ہوئے، صبح بین الطلوعین وہاں پر حاضر ہوئے، نجران پہلے آ گئے، اہل نجران پہلے حاضر ہو گئے، رسول اللہ بعد میں تھوڑے سے وقفے کے بعد تشریف لائے مدینہ، سب کے سب لوگ وہاں اسی مقام کے اندر، ابھی وہ مقام مدینہ شہر کے اندر، چونکہ مدینہ پھیل گیا ہے، شہر رسول اللہ پھیل گیا مدینہ طیبہ، اب وہ مقام مباہلہ وہاں مدینہ کے اندر آ گیا ہے، وہاں اس نقطے کے اوپر جہاں مباہلہ ہوا تھا مسجد بنی ہوئی ہے، پہلے اس کا کچھ اور نام تھا، لوگوں کے اندر شہرت مسجد مباہلہ کی تھی لیکن ویسے گورنمنٹ کے کاغذوں میں اس کا نام اور تھا، اور آج کل اس مسجد کا نام بنو معاویہ رکھ دیا گیا ہے، آل سعود نے اس کا نام مسجد بنو معاویہ رکھا ہے، مدینہ کے اندر وہ مسجد جہاں مقام مباہلہ ہے۔ حضور تشریف لے گئے اپنے ابنا نساء و انفس کو لے کر، ترکیب جو رسول اللہ کے ہمراہ مباہلہ کے ارکان کی تھی، امام حسن و امام حسین علیہ السلام جو چھوٹے تھے، بہت چھوٹے، ایک ہاتھ میں رسول اللہ کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھا، اور حضور کے پیچھے پشت پر امیر المومنین اور حضرت سیدہ، یہ پانچ افراد کا قافلہ مباہلہ کے لیے آیا۔ طریقہ مباہلہ کا یہ ہوتا ہے کہ بالکل آمنے سامنے بیٹھا جاتا ہے، دونوں فریق بہت قریب بیٹھتے ہیں، رسول اللہ جا کر پہلے تشریف فرما ہوئے بیٹھے، اور ان کی پشت پر امیر المومنین و جناب سیدہ، اور دائیں بائیں امام حسن و امام حسین علیہ السلام۔ یہ مطلب کہ رسول اللہ ان چار ہستیوں کو اپنے ہمراہ لے کر گئے۔ تمام کتابوں کے اندر امام فخر رازی اہل سنت کے بڑے جید عالم ہیں، اور انہیں امام المشککین کہا جاتا ہے، یعنی آسانی سے بات ماننے والے نہیں ہیں امام فخر رازی، لیکن بہت کم موارد ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے دوسروں نے شک کیا، انہوں نے تسلیم کیا، از جملہ یہ مورد ہے جس میں امام رازی کہتے ہیں کہ یہی پانچ ہستیاں مباہلہ کے اصلی ارکان تھے، اور اس بات پر اجماع ہے علماء میں اور امت کے اندر کہ مباہلہ میں یہی پانچ ہستیاں تھیں، امیر المومنین، جناب سیدہ، اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام، اور خود ذات گرامی پیغمبر اکرم، اجماع ہے اس بات پر۔ ابنا کا مصداق امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں، نساءنا میں حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، اور انفس کا مصداق امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ اس ایک جگہ پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر رسول اللہ نے امیر المومنین کو نفس نبی کہا ہے، جان نبی، نفس نبی، اور یہ تعبیر بہت اہم گہری ہے، یہاں اس وقت اس بارے میں بات نہیں کرنی کیونکہ اس کے لیے مستقل ایک وقت کی وسیع وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام ابناءنا کے مصداق کے طور پر، اور حضرت سیدہ نساءنا کے مصداق کے طور پر، اور امیر المومنین نفس نبی کے طور پر، انفسنا و انفسکم، اس کے نفوس وہ تھے جو نجران سے آئے تھے، اور نفس نبی کے طور پر رسول اللہ کے نفس کے طور پر، جان نبی کے طور پر امیر المومنین تھے۔ یہ پانچ ہستیاں جا کر بیٹھے، بیٹھتے ہی اس قف تھا، پہدری تھا، بڑا عالم، اس نے دیکھتے ہی ان پانچ ہستیوں کو، اس ترکیب کو، اس خاندان عصمت و طہارت کو دیکھا، لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ معاونین دائیں بائیں جو اس کے بیٹھے ہوئے تھے سپورٹر، انہوں نے حوصلہ افزائی کی کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، لرزہ کیوں طاری ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جو نور کا جلوہ میں ان پانچ ہستیوں کے اندر مشاہدہ کر رہا ہوں، اگر ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے اور انہوں نے خدا سے اگر دعا کری کی، اگر یہ اللہ سے چاہیں کہ خدایا یہ پہاڑ یہاں سے نابود ہو جائے، پہاڑ ان کے اشارے سے سرک کے ختم ہو جائے گا، میں جو کچھ ان کے وجود کے اندر جلوہ نور مشاہدہ کر رہا ہوں، ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے، ان کی دعا سے مسیحیت روح زمین سے مٹ جائے گی اگر ان پانچ ہستیوں نے دعا کر دی، مباہلہ کر دیا، اگر امر اللہ کو سونپ دیا، اور ساتھ انہوں نے اگر دعا کر دی۔ چونکہ رسول اللہ جب اہل بیت کو لے کر گئے تو ساتھ یہ کہا کہ میں دعا کروں گا، آپ نے آمین کہنا ہے، چار ہستیوں نے امین کہنا ہے اور رسول اللہ نے دعا کرنی ہے. دعا بھی لکھی ہوئی ہے تاریخ اس کتاب کے اندر, کتابوں کے اندر روایات میں مباحلہ کی دعا کس طرح کی جاتی ہے. ائمہ اطہار نے وہ جملہ ذکر کیا ہے کہ جب کبھی مباحلہ کرنا پڑے تو ان الفاظ اور اس جملے اور اس ترکیب کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو. تم یہاں اصل ماجرا نزاع توحید کی ہے, لیکن توحید کے اس نزاع کے اندر جلوہ توحید بہت جامع ہیں. ایک اہل بیت کا مقام, اہل بیت کی منزلت و اہل بیت کی عظمت امت کے سامنے اس طرح نکھر کر سامنے آئی کہ اس سے پہلے اس طرح نکھر کر سامنے نہیں آئی تھی. چونکہ لوگ اہل بیت کو بھی رسول اللہ کے رشتہ دار منحصر نہیں تھے انہی کے اندر, یہ پانچ چار ہستیاں یہی نہیں تھے رسول اللہ کے رشتہ دار. رسول اللہ کے رشتہ داروں میں سب سے پہلے رسول اللہ کی ازواج تھیں, رسول اللہ کے رشتہ داروں میں رسول اللہ کے عمزاد عموزاد بھائی تھے, اور رسول اللہ کے چچا خود موجود تھے, عباس ابن عبد المطلب سگے چچا رسول اللہ کے مباحلہ کے وقت موجود تھے, رشتہ دار موجود تھے. یوں نہیں کہ یہ رشتہ داروں کو فقط رسول اللہ نے شامل کیا, بلکہ اس موقع پر جو ایک اور جلوہ اللہ کا نمودار ہوا, ظاہر ہوا, نزول آیہ تطہیر اس موقع پر ہوئی کہ جب رسول اللہ نے یہ کاروان تشکیل دیا اور مباحلہ کے لیے گئے. روایات کے اندر ہے کہ رسول اللہ کے سر اقدس پر ایک ردا تھی, وہی جس کو اردو میں کملی کہتے ہیں, کملی, کمبل سے کمبلی ہے, اور جس پہ ہمارے مسلمان مومنین خوش ہیں کہ یہ کملی کس کے لیے ہے, گناہکاروں کو چھپانے کے لیے, چونکہ کسی جگہ تو چھپانا ہے نا ردا کے نیچے. نہ عزیز من, آپ دیکھو کملی کس پہ ڈالتے ہیں رسول اللہ, ناپاکوں پہ کملی نہیں ڈالیں گے کبھی بھی. یہ رسول اللہ کی کملی ہے, اس میں مجرم نہیں چھپ سکتا. اس کملی میں صرف وہ ہستیاں آئیں نورانی. حدیث کے ساتھ دو طرح سے نقل ہوئی ہے, ایک وہی جو کتابوں میں اور آپ پڑھتے ہیں مجالس میں محافل میں کہ رسول اللہ جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے, تشریف لائے اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اہل بیت آئے, پھر اس کے بعد ردا اوڑی اور اس ردا میں اہل بیت آئے, پھر جناب ام سلمہ نے تقاضا کیا میں بھی آ جاؤں, حضور نے انہیں کہا کہ آپ خیر پر ہو لیکن اس مجموعے کا حصہ نہیں ہو, زوجہ کو باہر رکھا اہل بیت کو الگ کر کے. خوب یہ گھر کے اندر کی بات تھی, یہ حدیث کسا کا جو ماجرا ہے یہ گھر کے اندر تھا, امت نہیں دیکھ رہی تھی. اس کسا کے منظر کو صرف ام سلمہ زوجہ رسول اللہ دیکھ رہی تھی, ممکن ہے دونوں جگہ ہوا ہو, اگر ہم یہ کہیں گے دونوں مقام پر کسا کا ماجرا تکرار ہوا ہے, حضرت ام سلمہ کے گھر میں بھی ہوا, حجرے میں بھی ہوا جہاں رسول اللہ تشریف لے گئے تھے, جو عموماً پڑھی جاتی ہے حدیث کسا. لیکن مستند روایات کے مطابق حدیث کسا روز مباحلہ نازل ہوئی ہے, بیان ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ نے, بعض روایات میں کہ چلتے ہوئے ردا کے نیچے تھے, سائے کے نیچے تھے, بھائی کہ صبح کا وقت تھا, دھوپ نہیں تھی لیکن پھر بھی ردا سر پر تھی, کسا سر پر تھی, اور اس کے دائیں بائیں امام حسن و امام حسین علیہ السلام, اور پیچھے جناب سیدہ اور امیر المومنین. بعض روایات میں کہ یہ ردا رسول اللہ کے دوش پر تھی جب تک چل کے آ رہے تھے, جب آ کے بیٹھے وہاں پر تشریف رکھی, تشریف فرما ہوئے, اس وقت ردا کا ایک کونا امام حسن کے سر پہ ڈالا, ایک کونا جناب امام حسین علیہ السلام کے, اور پیچھے والا حصہ ردا کا جناب سیدہ اور امیر المومنین کے سر کے اوپر تھا. اور اس وقت رسول اللہ نے پہلے اللہ سے عرض کی, اے پروردگار, ہا اولائے اہل بیتی, اے میرے رب میرے پالنے والے, سنا کے امت کو سنا کر. یہ وہ منظر تھا جسے سینکڑوں لوگ دیکھ رہے تھے, یہ ایک حجرے کے اندر نہیں تھا, امت کے سامنے تھا. اور اس حدیث کو نقل کیا اہل سنت نے, یہی حدیث کے ساتھ نقل کی ہے کہ روز مباحلہ کی حدیث کے ساتھ, اس وقت سب کو سنا کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم ہا اولائے اہل بیتی تحت القصا, اے پروردگار, اے لوگوں سنو, میں اپنے پروردگار سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اہل بیت وہی ہیں جو اس قصا کے نیچے ہیں, جو اس چادر کے نیچے ہیں. اللہ اور اس رسول اللہ کے فرمان کے بعد آیت اتری کہ یہ اہل بیت ہیں آپ کے، اور خدا کا ارادہ ہے اہل بیت کو ہر رجس و ناپاکی سے پاک کر دے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ یہ اسی مباہلہ کے وقت یہ جلوہ بھی رونما ہوا. اس کوف اعظم نے جب یہ دیکھا یہ منظر لرزنے لگا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ان ہستیوں کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا، مسیحیت روئے زمین سے نابود ہو جائے گی اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے، اور انہوں نے جھوٹے پر اگر لعنت طلب کی مسیحیت روح زمین سے ختم ہو جائے گی. انہوں نے استفسار کی، تردید کی. ہوتا ہے ساتھی بسا اوقات کسی کو غلط کام پر اکساتے ہیں، ساتھیوں نے اکسایا کہ حوصلہ رکھو، اتنی جلدی شکست نہ کھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہنے لگا کہ آپ توجہ کرو کہ رسول اللہ مباہلہ کے لیے آئے ہیں، آخری نبرد ہوتی ہے مباہلہ، چونکہ اس کے بعد عذاب کا نزول یقینی ہے اور خاتمہ حتمی ہے. کہا کہ میرے ذہن میں تھا، پہلے سے تھا، کہ اگر یہ رسول ایک پورا لشکر لے کر آئے، جنگجو لے کر آئے، بڑے بڑے سردار ساتھ لے کر آئے، طاقت کا مظاہرہ کرنے اگر آئے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ مباہلہ کا نتیجہ ہمارے حق میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول عوام کی طاقت کا مظاہرہ کر کے ہمیں مرعوب کرنا چاہتا ہے. اگر عوام کو طاقت بنا کے ہمارے سامنے لایا، مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ رسول سچے نہیں ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ عوام اس کے ساتھ ہیں، مدینہ اس کے ساتھ ہے، صحابہ اس کے ساتھ ہیں، ہمراہ ہیں، لشکر ہے، جنگجو ہیں، شمشیر زن ان کے لشکر کے اندر موجود ہیں، فدائی موجود ہیں. لیکن اب جب کہ حق کی بات کرنے آئے ہیں تو عوام کی طاقت لے کر نہیں بلکہ ایمان کی طاقت لے کر آئے ہیں. کہا آپ مشاہدہ نہیں کر رہے کہ یہ عوام کی طاقت لے کر نہیں آئے؟ کون ایسے کرتا ہے جہاں پر فقط اپنے بچوں کو لے کر آئے، اپنی اولاد کو لے کر آئے، اپنا لخت جگر لے کر آئے، اپنی تنہا بیٹی کو لے کر آئے، اور اپنے نفس کو لے کر آئے، نفس نبی کو لے کر آئے. یہ سرمایہ نبی ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا خدا سے تعلق ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو اس مقام پہ فائز ہے کہ اگر اس کی زبان سے ایک جملہ بھی نکل گیا مسیحیت نابود ہو جائے گی. کہا اگر یہ عوامی طاقت لے کر آتا ساتھ یہ نبی، میں یقیناً مباہلہ کرتا. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں کی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہا. عزیز من، مباہلہ ایک طرح سے کل دین ہے، توحید ناب ہے. امامت مباہلہ میں ہے، رسالت مباہلہ میں ہے، عصمت مباہلہ میں ہے، طہارت مباہلہ میں ہے، قرآن مباہلہ میں ہے، دین سارا مباہلہ کے اندر موجود ہے. اگر مباہلہ کے اندر تدبر کیا ہوتا، تعصب نہ کیا ہوتا، سارا دین مباہلہ سے سمجھا جا سکتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب انقلاب اسلامی کامیاب ہو گیا، کامیاب ہونے کے بعد امام قم میں آئے چند دن کے لیے، پھر بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مشورے سے قم چھوڑنا پڑا، چونکہ قم کی آب و ہوا بہت ناگوار ہے، نامناسب ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو کسی اچھے نقطے پر بھیجا جائے. تہران کے جوار میں ایک دیہات میں، جماران میں چلے گئے، وہ گاؤں ہیں وہاں پر، ابھی بھی گاؤں ہیں، وہاں چلے گئے. اس دوران جب قم میں تھے، امام کو ایک اپنا پرانا انقلابی ساتھی عالم دین نظر آئے جو انقلاب کی نہضت کے دوران امام کے ہمراہ تھے. جب وہ آئے امام کے پاس آ کر بیٹھے، امام نے انہیں کہا کہ انہوں نے مبارکباد دی امام کو کہ مبارک ہو، انقلاب کامیاب ہو گیا، طاغوت سرنگون ہو گیا، اور جو چاہتے تھے ہو گیا. جیسے ہوتا ہے کامیابی کے بعد تبادلہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، انہوں نے یہ اظہار کیا تو امام نے انہیں کہا کہ یاد ہے آپ کو میں نے ایک دن آپ لوگوں سے کہا تھا جب بالکل ہی اس چیز کے امکانات نہیں تھے اور کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم بالکل تنہا تھے, اور اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس حکومت کو نابود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ شخص گواہی دینے لگے, کہنے لگے مجھے یاد ہے, ہم لوگوں کو شک تھا لیکن آپ کو یقین تھا اور آج اللہ نے وہ بات پوری کر دی. امام فرماتے ہیں نا, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میری بات سچ نکلی, بلکہ ایک اور نقطہ بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ تھا کہ یہ دن دیکھنے کے لیے ہمیں 15 سال لگے, 15 سال جلا وطنی, 15 سال شکنجے, 15 سال جیلیں, 15 سال سزائیں, 15 سال ظلم, 15 سال دربدری, یہ سب کچھ ہمیں جھیلنا پڑا. یہ کام جلدی بھی ہو سکتا تھا, یہ 15 سال کیوں لگے؟ امام نے کہا کہ اس لیے کہ اس وقت میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا, اس وجہ سے 15 سال لگے. وہ جملہ کیا تھا؟ امام نے کہا اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی مدد سے اور ان عوام کے تعاون سے اور ان کے بھروسے پر میں اس طاغوت کو سرنگون کر دوں گا, تو خدا نے کہا کہ خمینی کر کے دکھا عوام کے تعاون سے. اگر عوام کے تعاون سے کرنا ہے تو پھر کر کے دکھا. تو 15 سال لگ گئے. اگر میں نے عوام کا نام نہ لیا ہوتا اور فقط اللہ پر اکتفا کیا ہوتا تو شاید ایک دن بھی لگتا اور یہ طاغوت سرنگون ہو جاتا. عوام کی طاقت دکھانا یہ اپنی جگہ پر ہے, دکھاتے ہیں, ساری دنیا دکھاتی ہے عوامی طاقت. آج کل میدان گرم ہو رہا ہے عوام کی طاقت, کل بھی شاید لاہور میں عوامی طاقت خوب میڈیا میں سب کو سنائی جا رہی ہے, دو پارٹیاں آپس میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی, عوام کی طاقت. اسی طرح آگے پھر دنگل آ رہا ہے, اس میں پھر عوامی طاقت ہوگی. اور عوام کی طاقت ہوتی ہے. عوام کی طاقت کی پشت پر اگر اللہ کی طاقت نہ ہو, اگر کروڑوں لوگ بھی ہوں ان کی طاقت طاقت شمار نہیں ہوتی. اگر فیل بھی ساتھ ہوں, ہاتھی بھی ساتھ ہوں, ہاتھیوں کا لشکر بھی ساتھ ہو, اگر طیارے بھی ساتھ ہوں اور صرف عوام کی طاقت ہو, اسلحے کی طاقت پر بھروسہ ہو, ایک ابابیل کی کنکری سے یہ ساری طاقت نابود ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کیا جائے, ایمان کی طاقت پہ بھروسہ کیا جائے, ایمان کی طاقت پہ جس کو بھروسہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ عوام کو میدان میں نکالتا ہے, اللہ کی طاقت پہ جس کو بھروسہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کا ہاتھ تھام کر خطرناک ترین میدان میں لے آتا ہے. سید الشہداء کو مشورے دیتے تھے لوگ, اپنے اور پرائے اور سارے, کہ آپ مت جائیے کربلا. سید الشہداء نے بعضوں کو سنا, شکریہ ادا کیا, بعضوں کو مناسب الفاظ سے اس وقت وہاں سے ٹالا اور اپنا سفر جاری رکھا, اور اپنے شیرخوار تک کو ساتھ لے کر میدان کربلا میں آئے. بعض لوگ یہی مشورہ دیتے تھے کہ اگر آپ خود جا رہے ہیں اپنی اولاد کو نہ لے کر جائیں, اپنی خواتین کو نہ لے کر جائیں. لیکن سر و راز نہیں سمجھتے تھے کہ جب انسان اس راہ خدا میں نکلتا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرے. اللہ پہ بھروسہ کرنے کی علامت یہ ہے کہ پھر اپنی اولاد کا ہاتھ تھامو, میدان میں لے آؤ. اپنی اولاد کو بیرون ملک ویزا دے کے, وہاں بنگلہ دے کے, وہاں پر ان کو ٹھہرا دینا اور عوام کو کہنا سڑکوں پہ نکلو اور حق کے لیے اللہ کے لیے جان دے دو, یہ ایمان کی طاقت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. بعض علماء نے اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی استفادہ کیا ہے, ہرجن علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس استفادے کو رد کیا ہے کہ اس آیہ سے یہ نہیں ہوتا استفادہ, لیکن جس نے بھی کیا ہے لطیف استفادہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آیہ مبارکہ یہ جائز قرار دیتی ہے. البتہ اس نے لازمی کا لفظ استعمال کیا جس پر علامہ نے اعتراض کیا کہ لزوم ثابت نہیں ہوتا, لازمی نہیں ثابت ہوتا, لیکن جواز حتمن ثابت ہوتا ہے کہ راہ خدا میں خواتین کو بھی مردوں کے ساتھ ویسے ہی آنا ہے جیسے مردوں کے لیے لازمی ہے. یہ بعض اہل تفسیر نے استنباط کیا کہ لازمی ہے عورتوں کا مردوں کے شانہ بشانہ آنا, چونکہ مباہلہ کے اندر جناب سیدہ امیر المومنین کے ہمراہ اس مارکے میں رسول اللہ کی قیادت میں تشریف لائیں, بچے تک آئے, بچے بھی آئے. یہی بچوں کی شمولیت کو علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ نے دلیل قرار دیا کہ لزوم نہیں استفادہ ہوتا چونکہ بچے مکلف نہیں ہوتے, لیکن جواز ثابت ہو جاتا ہے. عزیزان من, مباہلہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انسان کی متا اولاد ہیں. انسان کی متا وہ لوگ ہیں جن کی خاطر انسان اپنی زندگی ساری گنوا بیٹھتا ہے, جن کی خاطر. بال بچوں کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے. یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں سارا دن رات سردی گرمی کے اندر, حبس و تپش کے اندر, بیماری کی حالت میں اپنی جان گنوا رہے ہیں, پوچھو کیوں کر رہے ہو, کہتے ہو بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایک میدان ایسا ہے کہ جہاں پر انسان آ کر اپنی یہ متا بھی پیش کرے. رسول اللہ نے یہ تعارف بھی کروا دیا, توحید کی گواہی خاندان توحید سے دلوا دی, خاندان عصمت و طہارت سے دلوا دی. اور یہ ہستیاں ہی باعث بنی کہ مبالا ہوا ہی نہیں اور نجران اہل نجران تسلیم ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ہم مبالا نہیں کرتے, مصالحہ کرتے ہیں, سلو کرتے ہیں. سلو کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہوتے, عیسائیت کو نہیں چھوڑتے, لیکن آپ سے ٹکر بھی نہیں لیتے, آپ کے مقابلے میں بھی نہیں آتے, مبالا بھی نہیں کرتے, اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے, تسلیم ہوتے ہیں, جزیہ دیتے ہیں. جیسا آپ حکم دیں گے, آپ کی سلطنت و حکومت کے زیر سایہ آپ کو حاکم مان کر آپ کی حکومت میں اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں گے. کہ یہ اسلام کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ اگر کوئی دینی حکومت کے اندر اپنے دین پر رہنا چاہتا ہے, بے شک آزادی سے رہے, لیکن دینی حکومت کے قواعد کو مان کر, تسلیم ہو کر, اطاعت کر کے وہاں رہ سکتا ہے, اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے. رسول اللہ نے ان کو اجازت دی اور جزیہ مقرر کیا. بعد میں روایات میں آیا کہ بعد میں یہی وفد اور اس کے سرکردہ افراد چونکہ ابھی اپنی قوم, قبیلے اور اپنے نظام کے نمائندے بن کر آئے تھے, انہیں یہ اختیار نہیں تھا کہ یہیں پر اسلام قبول کر لیں. واپس جا کر انہوں نے نمائندگیوں سے استعفیٰ دیا, چھوڑی, اور خود آئے مدینہ میں آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور تسلیم ہو گئی. سرکردہ افراد اس وفد کے. مباہلہ وہ آخری نہائی نبرد ہے, جنگ ہے, مقاتلہ کے بھی بعد. مقاتلہ میں بچ جانے کا احتمال ہے, مباہلہ میں بچ جانے کا احتمال نہیں ہے. مباہلہ کا ہتھیار عزم ہے, یقین ہے, ایمان ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. مباہلہ بہت کچھ ثابت کرتا ہے, لیکن کچھ لوگ آئے ایسے نافہم و نادان جنہوں نے مباہلہ کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی, خود مباہلہ کے اوپر تنازع کھڑا کر دیا. اور وہ مباہلہ کے اوپر تنازع یہ کھڑا کیا کہ انفسنا سے امیر المومنین کی فضیلت و برتری ثابت نہیں ہوتی, بلکہ ایک نے تو بڑھ کر یہاں تک تعصب کا اظہار کر دیا کہ سرے سے مباہلہ میں علی شامل ہی نہیں تھے. اور اس کی تان کی علماء اہل سنت نے, کتنا نادان احمق انسان ہے کہ جس بات کے اوپر اجماع موجود ہے تمام علماء کے اندر, یہ اس کا انکار کر رہا ہے. اس سے بہت اعلیٰ ترین مقام امیر المومنین کا ثابت ہوتا ہے, اسی تعبیر سے انفسنا سے, ابنا انا و نسا انا سے برتر تعبیر انفسنا ہے. کہ یہاں وقت نہیں, کسی اور فرصت و مناسب موقع پر انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں اگر توفیق ہوئی. نفس نبی ہونے کا معنی کیا ہے, کب کہا جاتا ہے نفس نبی, معیار کیا ہے نفس نبی ہونے کے لیے. لیکن بعضوں نے آ کر خود اسی کو متنازع قرار دیا. ناسبیت جن کے اندر کینہ ہے اہل البیت کا, سب سے زیادہ ان کو یہی آیہ تطہیر چبھتی ہے, سب سے زیادہ ان کو یہی آیہ مباہلہ چبھتی ہے, اور آیہ مباہلہ کی ہی تحریف کی. تحریف بڑا خطرہ ہے دین کو, اسلام کو, قرآن کو و تشیع کو تحریف کا بہت خطرہ درپیش ہے. گزشتہ فروری میں، فروری نہ بلکہ جون میں، اسی 2015 کے جون میں رہبر معظم نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی کے موقع پر امام خمینی کے مزار پر تقریر کی، اور وہاں علماء غیر علماء سب جمع تھے، چونکہ ایران کے اندر یہ ایک مرکزی تقریب ہوتی ہے جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں، سرکردہ ترین حکومتی افراد اور نیچے تک عوام تک، اور غیر ملکی لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی ہر سال یہاں سے وفود جاتے ہیں، اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. اس تقریر میں متوجہ کیا، سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہیں بھی اور جو سن رہے تھے انہیں بھی، کہ بہت بڑا خطرہ انقلاب کو و نظام کو ایران کے اندر درپیش ہے، تحریف کا خطرہ. امام خمینی کی تحریف، امام خمینی کی فکر کی تحریف اور ان کی راہ کی تحریف کی جا رہی ہے. تحریف یعنی ہیر پھیر کرنا، ان کی راہ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، ان کی فکر کو بدل کے، رد و بدل کر کے پیش کرنا تحریف ہے. یہ تحریف کا جرم یہود نے شروع کیا، جن میں قرآن کریم میں ذکر ہے، ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے، یہ آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، یہ ہیر پھیر کر کے بیان کرتے تھے. اور قرآن کریم میں ظاہراً تحریف نہیں ہے، الفاظ کی تحریف نہیں ہے، یہ شیعہ پر ایک بھیجا تہمت ہے، بدگمانی ہے، تعصب ہے کہ شیعہ معتقد ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جو قرآن موجود ہے، من ان، وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر نازل فرمایا ہے، اس کے اندر زیر زبر کی بھی کمی بیشی نہیں ہے. ایک دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ترتیب میں فرق ڈالا گیا ہے، چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں ترتیب کچھ اور تھی، بعد میں لوگوں نے ترتیب بدل دی، یہ بھی غلط ہے، تہمت ہے، جہالت و نادانی ہے. ترتیب بھی وہی ہے جو رسول اللہ نے اپنے حکم سے ترتیب دی تھی، چونکہ جب آیت نازل ہوتی تھی رسول اللہ خود فرمان دیتے تھے کاتبین وحی کو، اس آیت کو کن آیات کے ساتھ ملا کر لکھیں اور کس سورہ کا حصہ بنائیں. بعضوں نے اپنے تئیں اہل بیت کی حمایت کے لیے یہ جہالت منہ سے نکلی ان کی، کہ آیہ تطہیر سورہ احزاب کی آیت 33 کے اندر یہ کہیں اور تھی اور اس کو یہاں لگا دیا گیا، چونکہ پہلے ازواج کا تذکرہ ہے، فوراً اس کے بعد آیہ تطہیر کا تذکرہ ہے. بعض نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے، رسول اللہ کے حکم سے نہیں ہوا بلکہ دوسروں کے حکم سے ہوا. نہ، یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے. آیہ تطہیر رسول اللہ پر نازل ہوئی، آیہ تطہیر رسول اللہ کے حکم سے سورہ احزاب کا جز بنی، آیہ تطہیر جس آیت کے اندر رکھی گئی رسول اللہ کے حکم سے رکھی گئی، حکمت الہی و حکم خدا سے رکھی گئی، تحریف نہیں ہے. لیکن بعض آئے، انہوں نے آ کر مباہلہ کے اندر تحریف کی، انفس میں تحریف کی، انفس کے معنی میں تحریف کی، انفسنا و انفسکم، انفسا سے مراد یعنی ہم خود، نہ، انفسا سے مراد ہم خود نہیں ہیں. قرآن غور سے پڑھیں، تدبر کریں قرآن میں، چونکہ قرآن میں ہے کہ ندعو ابناءنا، ہم دعوت دیں، ہم دائی بنیں. مدعو اور ہے، دائی اور ہے. ہم دعوت دیں، کس کو دیں؟ اپنے بچوں کو دعوت دیں، ہم دعوت دیں اپنی نساء کو دعوت دیں، اور ہم دعوت دیں اپنے انفس و نفوس کو دعوت دیں. اب کوئی اپنے آپ کو دعوت دے سکتا ہے؟ کوئی کہے میں نے اپنے آپ کی دعوت کی ہے آج، آج میں نے اپنے آپ کو دعوت دی ہے. اپنے آپ کو دعوت دینا نامعقول کام ہے، تعصب ہے، تحریف ہے. اگر ندعو نہ ہوتا، آئیں دعوت دیں اپنے نفسوں کو، آپ کہہ سکتے تھے کہ حضور فرما رہے ہیں میں خود بھی آؤں گا، اپنے بچے بھی لے آؤں گا. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم بھی دعوت دیں، آپ بھی دعوت دیں. کس کو؟ تین طبقوں کو، بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اور اپنے نفسوں کو، کہ ہم بنیں گے دائی اور وہ ہوں گے مدعو، وہ مدعو ہوں گے، وہ بلائے جائیں گے. پس معلوم ہوا کہ ندعو بخوبی آیت کے اندر پکار کے کہہ رہا ہے کہ نفس نبی خود نبی نہیں ہے، نبی کے علاوہ ہے، لیکن جان نبی ہے، ہے جان نبی ہے، اتنا قریب تعلق ہے اس کا، رشتہ ہے، اس کو تحریف کیا گیا. دو جگہ پر تحریف خطرناک کی گئی. ایک غدیر کے اندر ایسی تحریف کی گئی جیسے انڈیا کی ایک وزیراعظم نے, وزیراعظم تو نہیں پارٹی لیڈر نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ پاکستان میں آپ دیکھو گے کچھ عرصے بعد لوگ باتیں بھی ہندی میں کریں گے اور فلمیں بھی ہندی دیکھیں گے, کلچر بھی ہندی ہوگا, لباس بھی ہندی ہوگا, اور وہ آج بولی عام بچوں کی زبانوں کے اوپر, بچوں کو, ہمارے بچوں کو دو زبانیں آتی ہیں, ایک انگلش آتی ہے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اور ایک ہندی آتی ہے جس پہ چیٹنگ کرتے ہیں اور ٹی وی میں دیکھتے ہیں, ڈراموں میں اور فلموں میں دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری تہذیب پاکستان کو تسخیر کر چکی ہے, پاکستان کے اندر غالب آ چکی ہے ہماری تہذیب, تو ہمیں حملہ کرنے کی, ابھی حملے کی باتیں کرتے ہیں لیکن تہذیب کا غلبہ پہلے سے اپنا پھیلا چکے ہیں. خوب, یہ کتنی ناروا بات ہے کہ دشمن مخالف اپنی تہذیب اپنے مخالفین کے اوپر ٹھونس دے اور اپنی باتیں ان کے منہ سے کہلوا دے. بڑی کامیابی ہے یہ, بالی ووڈ کی بہت بڑی کامیابی ہے فلم انڈسٹری کی, کہ انہوں نے وہ اپنا کلچر یہاں پر ٹھونس دیا. اب عام لوگوں کی, جوانوں کی زبان پر مومنین و مومنات جب گفتگو فرماتے ہیں تو باقاعدہ ڈائیلاگ فلمی استعمال کرتے ہیں اپنی زبانوں کے اندر. یہی کامیابی غدیر کے ماجرا میں مخالفین غدیر کو نصیب ہوئی. غدیر میں تحریف ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں. خب, آیا رسول اللہ کے اس فرمان کو لوگوں نے مانا یا ٹھکرا دیا؟ مانا, سب نے مانا, کسی نے بھی نہیں ٹھکرایا. اس وقت بھی مانا جب رسول اللہ نے اعلان کیا, رسول اللہ کی رحلت کے وقت بھی مانا, پھر اس کے بعد بھی مانا, اور آج تک مان رہے ہیں. لیکن کس طرح مان رہے ہیں؟ تحریف کر کے مان رہے ہیں. تحریف یہ کی کہ مولا کا مطلب ہے دوست, مولا کا مطلب ہے محبت. یعنی رسول اللہ ایک اخلاقی جلسہ کیا, اخلاقی کنونشن کیا اپنی زندگی کے آخری حصے میں حجۃ الوداع میں, اور اس میں جاتے جاتے بہت اہم نقطہ جو پہلے نہیں بتایا تھا اور آج بتاتے ہوئے جا رہے ہیں, وہ اخلاقی تذکر تھا کہ لوگوں جس طرح مجھ سے محبت کرتے تھے میرے بعد میرے بھائی سے بھی محبت ویسی رکھنا. لوگوں نے کہا حضور ذرا کمی نہیں آنے دیں گے محبت میں, آپ انشاءاللہ قیامت میں گواہی دیں گے کہ ہم نے محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور اسی وقت سے انہوں نے بخن بخن کر کے محبت کا اظہار کیا, اور رسول اللہ کے بعد امیر المومنین بائی کے جانشین رسول کے طور پر نہیں مانیں گے لیکن محبت سے محروم نہیں کیا گیا. ہر جگہ کہا علی آپ سے محبت کرتے ہیں ہم, ہماری محبت میں آپ شک نہیں کرنا. اور آج تک محبت, اور سب سے بڑھ کر ولایت کا یہ معنی علی کے پیروکاروں سے بھی اقرار کروا لیا کہ ولایت کا مطلب محبت ہی ہے, اور تم فقط محبت کرو علی سے. سارے ڈٹے ہوئے محبت کے اوپر. کتنی بڑی کامیابی ہے جنہوں نے ولایت کا معنی تحریف کر کے کیا, ہر ایک سے اقرار کروا لیا کہ محبت مراد ہے, محب علی, علی کے چاہنے والے. اب رسول اللہ نے بھی غدیر میں یہی کہا تھا, بس علی کو چاہتے رہنا, باقی کسی طرف نہیں آنے دینا, علی کی بیعت نہ کرنا, علی کو حاکم نہ ماننا, علی کو امام نہ ماننا, اپنی زندگیوں کا اختیار علی کو نہ دینا, باقی سارے کام اپنے اختیارات سے کرو, ووٹوں سے کرو, لیکن محبت انہی سے کرنا. ووٹ ڈالتے ہوئے بھی محبت علی سے کرنا, علی تیرے چاہنے والوں کی خیر, تیرے چاہنے والوں کی خیر. لیکن تجھے امام ماننے والے, تجھے ولی ماننے والے, تجھے حاکم ماننے والے, ان کی خیر نہیں, صرف تیرے چاہنے والوں کی خیر ہے, انہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا, اور کسی زمانے میں انہیں نہیں پوچھا گیا. خیر ان کی نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر آگے یہ کہتے ہیں کہ نہ علی جانشین بھی ہیں, علی رسول اللہ کے, علی حاکم بھی ہیں بعد از رسول اللہ, علی وارث وسیع ہیں رسول اللہ کے, علی ولی ہیں, علی نفس نبی ہیں. تحریف کی گئی تفسیر میں, تفسیر کے مقام پر انفس کی تفسیر میں تحریف ہوئی کہ اس سے مراد رسول اللہ فرمائے ہم خود آئیں گے، بعض مترجمین نے یہ لکھا ہم خود بھی آئیں گے، بچوں کو بھی لے آئیں گے، آپ بھی خود بھی آنا، بچوں کو بھی لے آنا، یہ نہیں فرما رہے، فرما رہے میں آپ کو بھی کہتا ہوں اور خود بھی، بچوں کو بھی لائیں گے، خواتین کو بھی لائیں گے اور اپنے نفس کو بھی لائیں گے۔ کہ یہ بہت خوبصورت، بڑی ظریف اور لطیف تعبیر ہے۔ اس وقت تحریف مباہلہ کے متعلق اور تحریف ولایت کے متعلق و غدیر کے متعلق، بعض تحریف کی شکلیں بڑی ظریف ہیں، نفیس ہیں، غیر محسوس ہیں، اس حد تک خطرناک تحریف ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کے اوپر بھی ٹھونس دی گئی ہیں، تحریف شدہ معانی و تحریف شدہ ولایت۔ اس لیے مباہلہ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ غدیر کی اثر نو سبق، جو علامہ اقبال کہتے تھے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، سبق پھر پڑھ، وہ سبق دوبارہ پڑھ، بھول گیا ہے، تیرے معلم صحیح سبق نہیں پڑھا رہے، تجھے سبق پڑھا رہے ہیں MI6 کا، سبق پڑھ رسول کا، سبق پڑھ غدیر کا، سبق پڑھ مباہلہ کا، محرم آ رہا ہے، درپیش ہے ایام عزا، سبق کا وقت آ رہا ہے، وہ سبق کربلا و عاشورا، نہ سبق آبا و اسلاف، رسول اللہ و آل رسول اہل البیت کا سبق محرم، یہی سبق پڑھنے اور پڑھانے کا وقت ہے، اور پڑھیں یہ سبق، کوئی دوسرے نہیں پڑھاتے، پیشہ وار نہیں پڑھاتے، خود پڑھیں، یہ سبق ممنوع تو نہیں ہے، اس کے لیے ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے، فیس نہیں چاہیے، اس کے لیے ارادہ چاہیے، ارادہ کریں اور سبق عاشورا و کربلا کا پڑھیں۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا، دوسرے آ کر آپ کو تحریف شدہ سبق پڑھائیں گے اور پڑھا کر دور لے جائیں گے، اس حقیقت سے دور لے جائیں گے۔ مباہلہ کا سبق لوگوں نے اگر پڑھا ہوتا، نفس نبی کو پہچانا ہوتا، تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ نفس نبی کی معرفت کی ضرورت ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارا بحق رسول اللہ، بحق امیر المومنین، بحق اہل البیت، بحق زہرا، بحق حسنین، بحق اولاد علی، پروردگارا ہم سب کو قرآن و عطرت کی معرفت عطا فرما، پروردگارا ہم سب کو اپنے دین کی معرفت عطا فرما، پروردگارا ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اپنی ذات کا قرب نصیب فرما، پروردگارا ہم سب کو جب تک زندہ ہیں قرآن و عطرت کے ساتھ محشور فرما، پروردگارا موت کے بعد ہمیں قرآن و عطرت کے ساتھ محشور فرما، پروردگارا تمام ملت اسلامیہ کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، خدا بندہ امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، پروردگارا بحق محمد و آل محمد تمام مظلومین عالم کی مدد فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین عراق و شام کی مدد فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو بانیان فتنہ سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت سے انسانیت کو نجات عطا فرما، خدا بندہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارا حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزا کی حفاظت فرما. پروردگار اب حق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ سب اپنی اس عمل خیر اس ذکر کی قبولی کے لیے، بانی مجلس کے اس اہتمام کی قبولی کے لیے تین دفعہ خوشنودی رسول اللہ و آل رسول اللہ کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
Oh.